والتقسيم الثالث في بيان محل القبر الذي جعل القبر فيه حجة، وهو إما حقوق الله تعالى وهو نوعان العقوبات وغيرها، وإما حقوق العباد وهو ثلاثة أقسام. والتقسيم الثالث في بيان محل القبر، اور تیسری تقسیم جو ہے یہ محل خبر کے بیان میں ہے، وہ محل خبر الذی جعل الخبر فیہ حجتا، جس کے اندر خبر کو حجت بنایا گیا ہو، خبر کو دلیل بنایا گیا ہو، یہ تیسری تقسیم ہے بھائی. پہلی تقسیم آپ نے پڑھی تھی اتصال کے اندر، کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر کا یعنی حدیث کا اتصال کس طریقے پر ہے، خبر متواتر ہے، خبر مشہور ہے یا خبر واحد ہے. دوسری تقسیم آپ نے پڑھی تھی انقطاع کے اندر بھائی، اور یہ تیسری تقسیم ہے محل خبر کے بیان میں. محل خبر یعنی وہ مسئلہ جس کے بارے میں حدیث خبر آئی ہے، وہ مسئلہ جس کے بارے میں خبر آئی ہے. تو کہتے ہیں والتقسیم الثالث فی بیان محل الخبر الذی جعل الخبر فیہ حجتا، اور یہ تیسری تقسیم جو ہے اس محل خبر کے بیان میں ہے جس کے اندر خبر کو حجت بنایا گیا ہو، حجت قرار دیا گیا ہو. وہو اما حقوق اللہ تعالی، اور وہ یا تو اللہ کے حقوق ہوں گے. وہو نوعانی، اور وہ اللہ کے حقوق دو قسم پر ہیں، العقوبات وغیرہا، عقوبات ہیں کچھ اور کچھ غیر عقوبات ہیں، یعنی سزائیں ہیں کچھ اور کچھ غیر سزائیں، یعنی عبادات وغیرہ بھائی عبادات. اما حقوق العبادی، یا وہ کیا ہوں گے، حقوق العباد ہوں گے. تو حقوق اللہ دو قسم پر ہوئے بھائی، عقوبات کچھ سزائیں ہیں اور عبادات ہیں. اور حقوق العباد وہ ہوا ثلاثۃ اقسام، وہ تین قسم پر ہیں. ما فیہ الزام محض، ایک وہ قسم جس کے اندر الزام محض ہو، یعنی دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جائے. او لا الزام فیہ اصلا، یا وہ قسم جس میں سرے سے کوئی الزام نہ ہو، یعنی کسی پر کسی چیز کا لازم کرنا نہ ہو. او فیہ الزام من وجہ دون وجہ، یا اس کے اندر من وجہ الزام ہو، من وجہ الزام نہ ہو، یعنی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو اس میں الزام ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو اس میں الزام نہ ہو. تو یہ تین قسمیں ہیں، تفصیل آگے آ رہی ہے بھائی. فہادہ خمسۃ انواع، تو یہ پانچ انواع ہیں بھائی، دو حقوق اللہ میں اور تین حقوق العباد میں. حقوق اللہ کے اندر عقوبات اور عبادات، اور حقوق العباد کے اندر تین قسمیں، بعض وہ قسمیں جن میں الزام محض ہے اور بعض وہ قسمیں جن میں سرے سے کوئی الزام نہ ہو، اور ایک بعض وہ قسم ہے بعض وہ قسم ہے جن کے اندر من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو. وَهَذَا التَّقْسِيمُ لِمُطْلَقِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ أَصْحَابِهِ أَوْ عَامَّةِ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ، اور یہ تقسیم ہے مطلق خبر واحد کی اس حال میں کہ وہ عام ہو، اس سے کہ وہ خبر رسول ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خبر ہو یا عام لوگوں کی خبر ہو، من اہل سوقی بازار والوں میں سے، کس میں سے بازار، یعنی یہ مطلق خبر واحد کی تقسیم ہے، چاہے وہ خبر رسول ہو، چاہے وہ خبر صحابہ ہو، چاہے یہ عام لوگوں کی خبر ہو. وہی من المسامحات المشہورت لجمہور السلف اقتداء بفخر الاسلامی، اور یہ جمہور سلف کی، جمہور یعنی جمہور سلف کی یعنی اکثر سلف کی، یہ مشہور مسامحات میں سے ہے اقتداء کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کی. بھائی بات تو چل رہی ہے اس وقت خبر رسول کی بھائی، حدیث سنت کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں سنت سے متعلقہ بحث ہی ہونی چاہیے، لیکن علامہ فخر الاسلام نے یہاں پر مطلق خبر واحد کی بحث بھی ذکر کی ہے، اور جمہور سلف نے بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس کو اپنی کتابوں میں اسی طرح ذکر کیا ہے. بھائی باقی سب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. فَإِن كَانَ مِن حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهِ حُجَّةً، پس اگر فَإِن كَانَ ہوا ضمیر راجع ہے محل خبر کو، اگر وہ محل خبر یعنی وہ مسئلہ جس کے بارے میں حدیث آئی ہے، یہ وہ خبر واحد آئی ہے، من حقوق اللہ تعالی، وہ کس میں سے ہو؟ اللہ کے حقوق میں سے ہو. یکون خبر الواحد فیہ حجتا، تو اس میں خبر واحد حجت ہوگی، دلیل ہوگی. سواء کان من العبادات او العقوبات او دائرۃ بینہما او مؤنۃ مع احدہما، برابر ہے کہ وہ عبادات میں سے ہوں حقوق اللہ یا عقوبات میں سے ہوں، او دائرتم بینہما یا ان دونوں کے درمیان دائر ہوں. جیسے کفارے ہیں بھائی، کفارے، کفارہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو عبادت ہے بھائی، روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا کسی شخص نے، رمضان کا فرض روزہ، تو کیا حکم ہے؟ 60 روزے رکھنا پڑیں گے اور ایک اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. تو یہ جو 60 روزے بطور کفارے کیا ہے، دیکھا جائے تو یہ عبادت بھی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ سزا بھی ہیں. تو اس میں دونوں پہلو ہیں، سزا کا بھی پہلو اور عبادت کا بھی. اسی لیے کہا کہ یا حقوق اللہ یا تو وہ عبادات میں سے ہوں گے یا عقوبات یعنی سزاؤں میں سے ہوں گے، او دائرتم بینہما یا ان دونوں کے درمیان دائر ہوں گے، یعنی اس میں عبادت کا بھی پہلو ہوگا اور سزا کا بھی پہلو ہوگا. او مؤنتم مع احدہما یا ان دونوں میں سے یا مشقت ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. مؤنت مشقت بھائی، مشقت، مشقت ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھائی، یعنی عبادت یا سزا کے ساتھ، عبادت یا سزا کے ساتھ. اس سے مراد وہ عشر اور خراج وغیرہ ہیں بھائی. عشر جو ہے اس میں عبادت کا پہلو ہے اور خراج کے اندر سزا کا پہلو ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو مونت کا کیا معنی؟ مشقت اور محنت بھائی. تو اس میں بھی دیکھیے محنت ہے کہ زمین کو میں ہل چلانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے اور پھر پیداوار حاصل ہوتی ہے. ولیکن قیل بلا شرط عدد، مگر کہا گیا ہے کہ عدد کی شرط کے بغیر، کہ خبر واحد حقوق اللہ کے اندر حجت ہے، دلیل ہے، لیکن اس میں عدد کی شرط نہیں ہے بھائی، عدد کی شرط نہیں ہے. کوئی ایک بھی بیان کر دے تو کافی ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. دلیل کیا کہتے ہیں؟ لِأَنَّ صَحَابَةَ قَبِلُوا حَدِيثَ اِذَا الْتَقَ الْخَتَانَانِ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَحْدَهَا، اس لیے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قبول کیا اس حدیث کو، اِذَا الْتَقَ الْخَتَانَانِ کی حدیث کو قبول کیا حضرت اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھائی، انہوں نے روایت کیا بھائی، انہوں نے روایت کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اذا جا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جا وز الخطان الخطان وجب الغسل، جب تجاوز کر جائے شرمگاہ کی طرف تو غسل واجب ہے. بھائی بیوی سے کوئی شخص صحبت کرے اور انزال ہو پھر تو غسل واجب ہی ہے، اگر انزال نہ ہو یعنی خروج منی نہ پایا جائے تو پھر بھی کیا غسل واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا جاوز الخطان الخطانا، جب بڑھ جائے تجاوز کر جائے شرمگاہ کی طرف وجب الغسل، تو غسل واجب ہے، غسل واجب. یعنی ایک شرمگاہ جب دوسری شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہے، یعنی انزال ہو یا انزال نہ ہو. اور تفصیل آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کچھ دخول ہو جائے بھائی پھر واجب ہے. اب اس حدیث کو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور صحابہ نے اس کو قبول کر لیا، معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے اندر بھائی غسل واجب ہے، یہ حق اللہ ہے بھائی. کیا ہے؟ حق اللہ. تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو قبول کر لیا. صرف ایک روایت کرنے والی ہیں، معلوم ہوا حقوق اللہ کے اندر خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور اس میں عدد کی شرط بھی نہیں ہے کہ دو روایت کرنے والے ہوں یا تین. وقیل بشرط عدد، اور کہا گیا ہے عدد کی شرط کے ساتھ، لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام لم يقبل خبر ذی الیدین، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ذو الیدین کی خبر کو قبول نہیں فرمایا، فی عدم تمام صلاته، اپنی نماز کے پورا نہ ہونے میں، ما لم ينضم الیہ خبر غیرہ، جب تک کہ مل نہ گئی اس کے ساتھ ان کے علاوہ کی خبر. بھئی روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں چار رکعت والی، آپ نے بھولے سے دو رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، باقی صحابہ حیران ہیں خاموش ہیں. حضرت الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انہوں نے فرمایا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ، کیا نماز کو یعنی چھوٹا کر دیا گیا یا آپ بھول گئے. حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کل ذالک لم یکن، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی، نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. تو وہ جواب میں فرمانے لگے کہ ان میں سے کوئی ایک بات تو یا رسول اللہ ضرور ہوئی ہے، یا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں. تو حضور علیہ السلام باقی صحابہ کی طرح متوجہ ہوئے تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ واقعی دو رکعت پر ہی آپ نے سلام پھیر دیا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بقیہ نماز پوری کروائی بھائی، بقیہ نماز پوری کروائی اور آخر میں سجدہ سہو کیا. اور اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ درمیان میں کلام کیا گیا اور پھر باقی نماز پوری کی گئی، حالانکہ نماز کے اندر تو کلام کیا جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. جواب یہ کہ یہ واقعہ نماز میں کلام کی حرمت سے پہلے کا ہے، ابھی اس وقت تک نماز کے اندر کلام کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. تو دیکھیے کہتے ہیں یہ نماز کا مسئلہ ہے، حقوق اللہ کی بات ہے، اور اس کے اندر حضرت ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور حضور علیہ السلام نے ان کے اکیلے کی خبر کو قبول نہیں فرمایا بلکہ باقی صحابہ سے بھی اس کی تائید کروائی، پھر اس کے بعد اس کو قبول کیا بھائی. معلوم ہوا عدد بھی شرط ہے بھائی، عدد بھی شرط ہے. خلافا للکرخی فی العقوبات، بخلاف امام کرخی کے سزاؤں کے اندر بھائی، وہ فرماتے ہیں امام کرخی کہ باقی حقوق اللہ کے اندر تو خبر واحد دلیل بنے گی، اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن سزاؤں کے اندر یعنی حدود کے اندر خبر واحد کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آگے تفصیل آ رہی ہے، شرح میں دیکھیے. بخلاف للکرخی فی العقوبات، بخلاف امام کرخی کے سزاؤں میں، فإنہ لا يقبل فیہا خبر الواحد، بس بے شک اس کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا خبر واحد کو. ولا يثبت الحدود منه، اور ثابت نہیں ہوں گی حدود اس سے یعنی خبر واحد سے. لأن في اتصاله الى الرسول عليه الصلاة والسلام شبهة، اس لیے کیونکہ اس کے حضور علیہ السلام تک متصل ہونے میں شبہ ہے. خبر واحد کے بھائی جس کو ایک روایت کر رہے یا دو روایت کر رہے ہیں، اس کے حضور علیہ السلام سے متصل ہونے میں کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا بھائی، شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے درمیان میں کسی راوی سے بھول ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں ایسا شخص آیا ہے جس نے اپنی طرف سے ایک روایت گھڑ لی ہو وغیرہ بھائی، تو شبہ آ گیا بھائی کہ پتہ نہیں حضور علیہ السلام کا قول ہے یا قول نہیں ہے، تو لأن فی اتصاله الی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام شبہ، اس لیے کیونکہ اس کے حضور علیہ السلام کے ساتھ متصل ہونے میں شبہ ہے، والحدود تندرئ بها، اور حدود جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں شبہ کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں حد جو ہے وہ ادنا شبہ سے بھی ساقط ہو جایا کرتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں حدود شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو لہذا حدود کو خبر واحد کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، سمجھ میں آئی بات؟ مثلا بھائی کہ ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں حد خبر واحد کوئی فرض کرو صورت بنائے، ایک خبر واحد آئی، اس خبر واحد سے پتا چل رہا ہے کہ اس مسئلے میں بھی اس جرم پر بھی حد ہے، اس جرم پر بھی، وہ فرماتے ہیں بھائی اگر خبر واحد ہوئی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، امام کرخی فرماتے ہیں. وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ عِنْدَ الْقَاضِي فَيَجُوزُ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، یہ اب اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، امام کرخی پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا سزاؤں میں یعنی حدود کے اندر، حدود میں خبر واحد کو قبول نہیں کیا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ حجت نہیں بنے گی، اس سے حدود کا اثبات نہیں ہو سکتا، حالانکہ حدود کے اندر آپ نے پڑھا کہ دو مرد گواہ ہوں تو کافی ہیں بھائی، اور زنا کے مسئلے میں چار مرد گواہ ہوں تو کافی ہیں، اب یہ دو مرد گواہ ہوں یا چار مرد گواہ ہوں، ان سب کی خبر، یہ خبر واحد ہی تو ہے، ان سب کی خبر کیا ہے؟ خبر واحد ہی تو ہے بھائی، خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب جو ہے عقل اس کو محال سمجھے، اور خبر مشہور جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ تو نہیں لیکن کثیر ہیں، اور جو اس سے کم ہیں یہ دو چار کی خبر، یہ تو کیا ہے؟ خبر واحد. تو یہاں بھی دیکھیے خبر واحد کے ذریعے حد ثابت ہو جاتی ہے، دو آدمی آ کر مثلا گواہی دے دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، تو حد ثابت ہو جائے گی یعنی چوری کرنے والے پر، یا دو آدمی عادل آدمی آ کر گواہی دے دیتے ہیں دو گواہ کہ فلاں شخص نے فلاں پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تو حد قذف ثابت ہو جائے گی اس پر، تو دیکھیے یہاں پر خبر واحد کے ذریعے حد ثابت ہو رہی ہے، تو جواب دے رہے ہیں اس کا امام کرخی، وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور باقی حدود کا ثابت کرنا بینات کے ذریعے عند القاضی قاضی کے پاس، فَيَجُوزُ تو وہ جائز ہے، بِالنَّفْسِ نفس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ خبر واحد کو اس حدود کے مسئلے میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں نفس آ گئی علی خلاف القیاس، نفس آ گئی خلاف القیاس، اور اس نفس کی وجہ سے اب اس کو کیا کیا جائے گا، اس کی وجہ سے حد ثابت ہو جاتی ہے، بھائی وہ نفس کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا قوله تعالی، وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، بس تم گواہ بنا لو ان پر چار اپنے میں سے، تم اپنوں میں سے کیا کر لو اس پر چار گواہ بنا لو، دیکھو اس نص سے پتا چلا کہ چار گواہوں کے ذریعے حد کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، وہ امثال ہو، اور جو اس کے مثل اور آیتیں ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ نص کی وجہ سے خلاف القیاس یہاں پر حد ثابت ہوگی، ورنہ قیاس کا تو یہی تقاضا تھا کہ یہ دو یا چار کی گواہی سے حد کو ثابت نہیں ہونا چاہیے. وَلِأَنَّ دوسرا جواب، وَلِأَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَثْبُتْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس لیے کیونکہ حدود جو ہیں وہ بینات کے ذریعے ثابت نہیں ہیں، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ أَسْبَابُهَا، ان کے صرف اسباب جو ہیں وہ گواہی کے ذریعے ثابت ہیں خبر واحد کے ذریعے. بھائی دیکھیے دو آدمیوں نے آ کر، دو عادل آدمیوں نے گواہی دی کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے، تو اس کی وجہ سے اس شخص پر حد ثابت ہو جائے گی۔ تو امام کرخی فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں اعتراض کا، کہ دیکھیے یہ جو حد ہے، یہ حد ان دو آدمیوں کی گواہی سے یہ حد نہیں ثابت ہوئی، ان کی گواہی سے سبب حد ثابت ہوا ہے، وہ چوری ثابت ہوئی ہے جو سبب ہے کس چیز کا، حد کا، اور باقی حد کہتے ہیں والحدود ثابتتم بالکتاب، حدود تو کس کے ذریعے ثابت ہیں، کتاب اللہ کے ذریعے، تو یہ جو گواہیاں اور بینات ہیں ان کے ذریعے اسباب حدود ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ خود حدود۔ بھائی جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِن كَانَ مِن حُقُوقِ الْعِبَادِ، اور اگر وہ محل خبر جو ہے، یعنی وہ مسئلہ جس کے بارے میں خبر واحد آئی ہے، من حقوق العباد، وہ حقوق العباد میں سے ہو، مما فیہ الزام محض، ان میں سے جن کے اندر کیا ہو، الزام محض۔ حقوق العباد بتلایا تھا تین قسم پر ہیں، بعضوں میں الزام محض ہوگا، بعضوں میں الزام ہوگا ہی نہیں، اور بعضوں میں من وجہ الزام ہوگا۔ تو کہتے ہیں اگر وہ محل خبر حقوق العباد میں سے، مما فی الزام محض، جس میں الزام محض ہو، کا خبر اثبات الحق علی احد فی الدیون، جیسے کہ حق کو ثابت کرنے کی خبر کسی ایک پر، دیون کے مسئلے میں، قرضوں کے مسئلے میں، والاعیان المبیعتی والمرتہنتی والمغصوبتی، اور وہ چیزیں جو مبیعہ ہیں، جو بیچی گئی ہیں، والمرتہنتی اور جو رہن رکھوائی گئی ہیں وہ چیزیں، والمغصوبتی اور وہ اعیان جو غصب کیے گئے ہیں۔ بھائی دیکھیے حقوق العباد تین قسم پر ہیں بھائی، بعضوں میں الزام محض ہوگا یعنی دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جائے گی، بعضوں میں کوئی الزام نہیں ہوگا سرے سے، اور بعضوں میں من وجہ الزام ہوگا اور من وجہ الزام نہیں ہوگا۔ آگے تفصیل ساری آ رہی ہے، یہیں پر بات سمجھ لیں۔ مثلا دیکھیے دو زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے، اور دو گواہ لے کر آیا، دو گواہ لے کر آیا، اور ان دو گواہوں نے گواہی دی، تو یہ گواہی کیا ہے، دیکھو خبر واحد ہے، دو آدمیوں کی گواہی ہے نا، یہ کیا ہے، خبر واحد، اور یہ کس قسم کے مسئلے میں گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی سے وہ مال عمر پر لازم ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں دوسرے پر ایک چیز کا لازم کرنا ہے، کیا ہے، لازم کرنا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی۔ اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں دوسرے پر کسی چیز کا لازم کرنا نہیں ہوتا، مثلا بھائی آپ نے کسی کو ہدیہ دیا کہ جاؤ یہ زید کو میری طرف سے یہ چیز تحفے کے طور پر دے دو، وہ زید کے پاس تحفے کے طور پر چیز لے گیا اور کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے آپ کے لیے بطور تحفے کے بھیجی ہے، اب یہ ہدیہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، تو یہ جو لے کر گیا ہدیہ، یہ ایک آدمی خبر دے رہا ہے تو یہ خبر واحد ہے، اور کس قسم کے مسئلے میں ہے، کیا اس سے جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس پر کوئی چیز لازم ہو جائے گی، نہیں، وہ تو اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ تو یہ خبر واحد ایسے مسئلے میں ہے جس میں سرے سے دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے۔ تیسری صورت بھائی، جس میں من وجہ الزام ہوگا من وجہ الزام نہیں ہوگا، جیسے آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا تھا کہ جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خریدو فلاں قسم کی اتنے پیسوں تک میں، وہ وکیل ہے آپ کی طرف سے، اب وہ گاڑی خریدے گا تو یہ تصرف دراصل وہ کس کی طرف سے کر رہا ہے، آپ کی طرف سے، وہ گاڑی پھر آپ کی ہوگی، آپ کو ذمہ ہوگی، آپ کو لینا پڑے گی وہ، تو آپ نے زید کو گاڑی خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے، اب وہ گاڑی خریدے گا تو وہ آپ کی گاڑی شمار ہوگی، زید کی گاڑی نہیں، تو اب آپ نے ایک دوسرے شخص کو روانہ کیا، کہ جاؤ جا کر زید سے کہہ دو کہ میری طرف سے اسے گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں، وہ میری طرف سے وکیل نہیں ہے، اسے میں نے وکالت سے ہٹا دیا ہے۔ اب یہ جو خبر لے جا کر دی، اس نے وکیل کو وکالت سے معزول کرنے کی، اس مسئلے میں یہ جس میں خبر ہے، یہ خبر آئی ایک آدمی کی، یہ من وجہ الزام ہے، من وجہ الزام نہیں۔ دیکھا جائے تو اس میں کوئی الزام نہیں، دیکھا جائے تو اس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے، کیونکہ موکل اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے، اسی نے وکیل بنایا تھا، اب وہی اپنے حق کو کیا کر رہا ہے، اب اسی اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے اور اس کو وکالت سے معزول کر رہا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہا بھائی، تو اس میں من وجہ الزام نہیں۔ اور دیکھا جائے تو من وجہ الزام ہے، الزام بہ لحاظ ہے کہ اب اگر وکیل تصرف کرے گا تو اب وہ تصرف آپ کی طرف سے شمار نہیں ہوگا، وہ گاڑی خریدے گا تو وہ اب آپ پر نہیں پڑے گی بلکہ اسی پر پڑ جائے گی بھائی۔ تو دیکھو بہ اعتبار اب اس پر الزام ہے، وہ چیز کیا ہو جائے گی، وہ نقصان اس پر لازم ہو جائے گا بھائی۔ صورتیں سمجھ میں آ گئیں بھائی؟ تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وہ انکان من حقوق العباد، اور اگر وہ محل خبر یعنی وہ مسئلہ جس میں خبر واحد آئی ہے وہ حقوق العباد میں سے ہو، مما ان میں سے، فیہ الزام ان محض جن میں الزام محض ہو، کا خبر اثبات الحق علی احد فی الدیونی، جیسے کہ کسی پر حق کو ثابت کرنے کی خبر، فی الدیونی دیون کے اندر، والاعیان المبیعاتی اور وہ چیزیں جو بیچی گئی ہیں بیچی جاتی ہیں، والمرتہنتی اور وہ چیزیں جو رہن رکھوائی جاتی ہیں، والمغصوبتی اور وہ چیزیں جو غصب کی گئی ہیں۔ تو یہ سب مرتہنہ اور مغصوبہ کا عطف مبیعہ پر ہے بھائی، والاعیان المبیعتی والاعیان المرتہنتی والاعیان المغصوبتی، تشترط فیہ سائر شرائط الاخبار، اس قسم کے مسئلے میں حقوق العباد کے اندر جس میں الزام محض ہو اس میں شرط لگائی جائے گی خبر کی تمام شرائط کی، اس میں شرط لگائی جائے گی خبر کی تمام شرائط کی بھائی۔ وہ کیا ہیں تمام شرائط؟ من العقل والعدالت والضبط والاسلامی، یعنی عقل، عدالت، ضبط اور اسلام، مع العددی، ساتھ کس کے؟ عدد کے، یعنی جو خبر دینے والے ہیں کم از کم دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، ولفظ شہادتی اور شہادت کے لفظ کے ساتھ، بھائی قاضی کے پاس گیا ہے نا مسئلہ، وہاں پر خبر دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تو اس میں الزام محض ہے، اور اس کے اندر یہ تمام راوی کی شرائط، خبر دینے والے کی شرائط بھی ان میں ہوں، یعنی عقل، عدالت، ضبط اور اسلام بھی ہو، اور عدد بھی ہو یعنی کم از کم دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اور لفظ شہادت بھی کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ اگر کہیں میں جانتا ہوں یا مجھے یقین ہے، نہیں بھائی اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ کیا کہنا پڑے گا، میں گواہی دیتا ہوں۔ والولایتی اور ساتھ ولایت کے، عدد، لفظ شہادت اور ولایت کے ساتھ بھائی، ولایت یعنی وہ آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کو ولایت حاصل نہیں بھائی۔ خود صورت بتلا رہے ہیں بھائی، متن میں کیا ہے، مال عددی و لفظ شہادتی والولایتی، بِأَن يَكُونَ اثْنَيْنِ، بَعِن طور کے وہ دو ہوں، وَيَتَلَفَّظُ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ، اور وہ تلفظ کریں اپنے قول اشہدو پر کے میں گواہی دیتا ہوں، وَتَكُونُ لَهُ الْوِلَایَةُ بِالْحُرِّيَّةِ، اور اس کو ولایت بھی حاصل ہو، کس کی وجہ سے؟ حریت، آزادی کی وجہ سے، غلام ایسے مسئلے میں گواہی دیتا ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی، کیونکہ غلام کو تو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے، اور اس گواہی کے ذریعے تو دوسرے پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، تو دوسرے پر اس کو کیسے ولایت حاصل ہو سکتی ہے؟ فعزت، یاد رکھیے عدد کی شرط انہوں نے کہا یہ ان مسائل کے اندر ہے جس پر مرد مطلع ہو سکتے ہوں، وہاں عدد کی شرط ہے. اور اگر ایسا مسئلہ ہے جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے تو وہاں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے. جیسے ولادت کے اندر کہ کوئی عورت گواہی دیتی ہے، مثلا دائی آ کر گواہی دیتی ہے کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے، اس عورت نے اس بچے کو، تو وہاں پر جنم دیتے وقت تو وہی دائی ہی موجود ہوگی، مردوں کو تو اس کا علم نہیں ہو سکتا، تو وہاں اس ایک کی بھی گواہی قابل قبول. یا اسی طرح بھائی عورتوں کے جو عیوب ہیں جن پر عورت ہی مطلع ہو سکتی ہے مرد نہیں، تو وہاں بھی ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی. اور ایک اور بات شاید میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے گواہی کے اندر. کیا غیر عادل اگر گواہی دے تو اس پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں ہے بھائی، عادل گواہی دیں پھر تو قاضی پر وہ فیصلہ کرنا واجب ہو جاتا ہے بھائی، واجب ہو جاتا ہے تو ان کی گواہی کو قبول کرنا اور اس پر فیصلہ کرنا. ہاں غیر عادل اگر گواہی دے اور قاضی کو اور قرائن سے پتہ چل جائے کہ یہ غیر عادل یا یہ فاسق جو ہے یہ سچ بول رہا ہے تو اس کی گواہی کو بھی وہ قبول کر سکتا ہے بھائی. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ الثَّلَاثَةُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي فِيهَا إِلْزَامٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. پس جب جمع ہو جائیں یہ تین شرائط، کون سی تین شرائط؟ عدد، لفظ شہادت اور ولایت والی. مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، ساتھ ان پہلی چار کے، کون سی پہلی چار؟ عقل، عدالت، ضبط اور اسلام. فحینئذ، تو اس وقت قبول کیا جائے گا خبر واحد کو قاضی کے پاس. فی المعاملات التی، ان معاملات کے اندر، فیہا الزام علی المدعا علیہ، جس میں مدعا علیہ پر الزام ہو، کسی چیز کا لازم کرنا ہو. وان کان لا الزام فیہ اصلا، اور اگر اس محل خبر کے اندر کوئی الزام نہ ہو سرے سے، یعنی اس مسئلے میں کسی پر کوئی چیز لازم نہ آتی ہو جس میں خبر واحد آئی ہے، کا خبر الوکالتی والمزاربتی والرسالتی فی الہدایا، جیسے کہ وکالت کی خبر ہے اور مزاربت کی خبر ہے اور رسالت یعنی پیغام رسانی ہے، فی الہدایا تحفوں میں، ونحوہا اور اس جیسی جو ہیں. بِأَنْ يَقُولَ، کس طرح بھئی ان میں خبر ہوگی جس میں الزام نہیں ہے؟ کہتے ہیں بِأَنْ يَقُولَ، بائی طور کے یوں کہے کوئی، وَقَّلَ کا فلان، ان کے فلان نے تجھے وکیل بنایا ہے اس مسئلے میں. کوئی کسی کو جا کر کیا کہتا ہے کہ فلان نے تمہیں اس مسئلے میں وکیل بنایا ہے، تو یاد رکھیے جسے کہا جا رہا ہے اس کی مرضی ہے وکالت کو قبول کرے یا وکالت کو قبول نہ کرے. تو دیکھو اس میں الزام ہے، اس کا تو اختیار ہے اس میں قبول کرے یا قبول نہ کرے، تو لہذا اس میں سرے سے کوئی الزام نہیں. او زاربک فی ھذا، یا فلاں کوئی کسی سے کہے کہ فلاں نے تجھے مضارب بنایا ہے اس مسئلے میں. مضاربت جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ جس میں مال ایک شخص کا ہوتا ہے، محنت دوسرے شخص کی ہوتی ہے، اور نفع پھر آپس میں متعینہ حساب کے مطابق تقسیم کرتے ہیں بھائی، یہ ہے مضاربت. تو ایک شخص دوسرے سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں نے تمہیں مضارب بنایا ہے، تو اس دوسرے کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے بھائی، تو دیکھو اس میں الزام نہیں ہے. او ضاربک فی ھذا، یا تمہیں مضارب بنایا ہے اس کے اندر. او اہدا الیک ھذا الشیء ہدیۃً، یا بطور ہدیہ کے تمہیں یہ چیز بھیجی ہے. فانہ لا الزام فیہ علی احد، پس اس کے اندر کوئی الزام نہیں ہے کسی پر بھی. بل یختار بین ان یقبل الوکالۃ والمضاربۃ والہدیۃ وبین ان لا یقبل، بلکہ اختیار ہوگا اس کے درمیان کہ وہ قبول کرے وکالت کو اور مضاربت اور ہدیہ کو، اور اس کے درمیان کہ وہ قبول نہ کرے. یثبت باخبار الاحاد بشرط التمييز دون العدالت، کس مسئلے کی بات چل رہی ہے جس میں سرے سے کوئی الزام نہ ہو، تو اس میں کہتے ہیں یثبت باخبار الاحاد، یہ خبر احاد سے ثابت ہو جائے گا بشرط التمييز، بشرطے کے تمیز ہو یعنی سمجھ ہو، خبر دینے والے میں سمجھ ہو، وہ سمجھتا ہو چیزوں کو، دون العدالتی نہ کہ عدالت کے، یعنی اس میں تمیز کی شرط ہوگی نہ کہ عدالت کی شرط، خبر دینے والے کا عادل ہونا ضروری نہیں، تو جس میں سمجھ ہو، معلوم ہوا بچہ بھی خبر دے گا تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے، غلام بھی خبر جا کر دے تو اس مسئلے میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ فلاں نے تمہیں وکیل بنایا ہے یا مضارع بنایا ہے، یعنی یشترط ان یکون المخبر ممیزا صبیا، یعنی شرط ہوگی اس میں کہ خبر دینے والا وہ سمجھدار، تمیز کرنے والا یعنی سمجھدار بچہ ہو، ہاں یہ ان یکون المخبر ممیزا کہ خبر دینے والا سمجھدار ہو، صبیاً کان او بالغاً بچہ ہو یا بالغ، حراً کان او عبداً آزاد ہو یا غلام، مسلماً کان او کافراً مسلمان ہو یا کافر، عادلاً کان او فاسقاً عادل ہو یا فاسق، معلوم ہوا ان چاروں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی یہاں پر نہیں ہے، عقل عدالت ضبط اور اسلام میں سے، بس سمجھدار ہونا چاہیے بھائی، فیجوز لمن اخبرہ بالوکالتی والمضاربتی، پس جائز ہے اس شخص کے لیے جس کو خبر دی گئی ہے وکالت اور مضاربت کی، ان یتصرف فیہ ویباشرہ کہ وہ اس میں چیز میں تصرف کرے اور اس کو سر انجام دے دے، لان الانسان قلما یجد رجلا مستجمعا للشرائط، اس لیے کیونکہ انسان جو ہے قلما یجد رجلا وہ بہت کم پاتا ہے ایسے شخص کو، ایسے مرد کو، مستجمعا للشرائط جو جمع کرنے والا ہو ان شرائط کو، جو جمع کرنے والا، کیونکہ انسان بہت کم کسی ایسے مرد کو پاتا ہے جو تمام شرائط کو جمع کرنے والا ہو، یعنی اس میں جس میں تمام شرطیں جمع ہوں کہ یبعثہ الی وکیلہ بھیجے اس کو اپنے وکیل کی طرف، او غلامہ یا اپنے غلام کی طرف، بالخبر خبر کے ساتھ، فلو شرطت فیہ شروط اگر شرط لگا دی جائے اس میں ان شرطوں کی، لتعطلت المصالح فی العالم تو البتہ معطل ہو جائیں گی مصلحتیں عالم کے اندر، بھائی عالم میں مصلحتیں کیا ہو جائیں گی، پھر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکے گا بھائی، تو یہاں پر اب اگر کہا جائے کہ وکالت مضاربت تحفے وغیرہ ان چیزوں میں بھی کس کو بھیجنا پڑے گا، کسی عادل آدمی کو بھیجنا پڑے گا جس میں شرائط پائی جائیں، تو پھر ہر انسان کہاں سے اس قسم کے آدمی کو تلاش کرے بھائی، وَلِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِمٍ فِي الْوَاقِعِ اور اس لیے کیونکہ خبر جو ہے وہ لازم کرنے والی نہیں ہے واقعے کے اندر، کوئی چیز اس دوسرے پر لازم کرنے والی نہیں ہے، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِلْزَامِ تو اعتبار نہیں کیا جائے گا اس میں الزام کی شرائط کا، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَقْبَلُ خَبَرَ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ اور حضور علیہ السلام ہدیے کی خبر قبول فرما لیا کرتے تھے، من البر والفاجری نیک اور فاجر سے، نیک اور فاجر فاسق سے خبر کو ہدیے کی قبول کر لیتے تھے، میں نے بتلایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز لائی جاتی اور کوئی آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، اگر وہ ہدیہ کہتا تو پھر آپ اس کو لے لیتے اور خود بھی تناول فرماتے، خود بھی اس کو کھا لیتے، اور اگر وہ کہتا کہ صدقہ ہے تو پھر خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو دے دیتے تھے بھائی، تو حضور قبول فرما لیتے تھے، وَإِن كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ مِّن وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ اور اگر اس محل خبر کے اندر الزام من وجہ ہو نہ کہ من وجہ، یعنی وہ مسئلہ جس میں خبر واحد آئی ہے اس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے، کا خبر عزل الوکیل جیسے کہ وکیل کو معزول کر دینے کی خبر، وحجر المعزونی اور عبد مازون کے پابند کرنے کی خبر. حجر 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 تینوں طرح پڑھنا جائز ہے. یہ مثلث الفا ہے, اس کے فا کلمے پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس قسم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مثلث الفا. اور اس کے معنی پابندی کے ہیں. بھائی آپ جانتے ہیں کہ بچے پر بھی بعض پابندیاں ہوتی ہیں, وہ تصرفات نہیں کر سکتا. اسی طرح غلام پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں, وہ تصرفات نہیں کر سکتا, تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آقا اسے اجازت دے دے تو پھر وہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے, اور اسے عبد مازون کہتے ہیں. عبد مازون. اب اس کے پاس کسی نے, آقا نے کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر کہو کہ میں نے تم پر پھر پابندی لگا دی ہے, اب تمہیں تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ پھر عبد محجور ہو گیا. پہلے عبد مازون تھا, اب پھر عام غلام کی طرح یعنی عبد محجور ہوا. تو کیا اس میں خبر کو قبول کیا جائے گا خبر واحد کو یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے. من وجہ الزام نہیں ہے اس اعتبار سے کہ آقا اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے, اسی نے اجازت دی تھی, اسی نے اجازت واپس لے لی. اور دیکھا جائے تو من وجہ الزام بھی ہے کہ غلام اب جو تصرف کرے گا وہ اس پر پڑے گا, اب وہ آقا کی طرف سے شمار نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُؤَكِّلَ وَالْمَوْلَى يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْعَزْلِ. بس یہ اس حیثیت سے کہ موکل جو ہے اور آقا جو ہے وہ تصرف کر رہے ہیں اپنے نفس کے حق میں, بالعزل والحجری, معزول کرنے اور پابندی لگانے کے ذریعے. کما یتصرف بالتوکیل والاذن, جیسے کہ وہ تصرف کرتے ہیں وکیل بنانے کے ذریعے, والاذن اور اجازت کے ذریعے. فلا الزام فیہ اصلا, تو اس میں اس سرے سے کوئی الزام نہیں, کسی پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں. ومن حیث, اور اس حیثیت سے کہ ان تصرف یقتصر علی الوکیل والعبد بعد العزل والحجر, کہ تصرف وہ بند ہو جائے گا وکیل اور غلام پر معزول کرنے اور پابندی لگانے کے بعد. بھائی اب وہ انہی کا پر بند ہوگا, وہ تصرف ان کا کی طرف سے شمار ہوگا. وَتَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ, اور لازم ہوگی اس پر ذمہ داری اس کے اندر. اس پر اب ان پر کیا ہوگی؟ ذمہ داری لازم ہوگی, یعنی زمان وغیرہ ان پر آئے گا. فَفِيهِ الْزَامُ ضَرَرٍ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ, تو اس کے اندر ضرر کو لازم کرنا ہے, نقصان کو لازم کرنا ہے وکیل اور غلام پر, تو مین وجہ اس میں الزام ہے. فَلِهَذَا, اسی وجہ سے, یشترط فیہ احد شطرئی شہادتی, اس میں شرط لگائی جائے گی شہادت کے دو جزوں میں سے ایک کی. شہادت کے دو جز تھے بھائی, ایک عدالت اور ایک عدد. گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں, تو عدد بھی ضروری تھا. اور ان گواہوں کا کس قسم کا ہونا ضروری ہے؟ عادل ہونا بھی ضروری. تو گواہی کے دو جز ہوئے, ایک عدد اور ایک عدالت. اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں دیکھا جائے من وجہ الزام ہے من وجہ الزام نہیں. بھائی دیکھیے, بعض مسائل وہ تھے جن میں ہر لحاظ سے الزام ہی الزام تھا, دوسرے پر ایک چیز کا لازم کرنا تھا, اس میں دونوں شرطیں تھیں, عدد کی بھی اور عدالت کی بھی. اور بعض مسائل وہ تھے جن میں سرے سے کسی پر کوئی چیز لازم کرنا تھا ہی نہیں, تو وہاں پر نہ عدد کی شرط تھی اور نہ عدالت کی شرط تھی, وہاں سمجھدار ہونا ہی کافی تھا. اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں من وجہ الزام ہے من وجہ الزام نہیں, تو اس میں دونوں مشابہتوں کا لحاظ رکھا. دیکھا جائے تو اس کی مشابہت اس کے ساتھ بھی ہے جس میں الزام محض تھا, اور دیکھا جائے تو اس کی مشابہت اس کے ساتھ بھی ہے جس میں سرے سے کوئی الزام نہیں تھا. تو دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے دونوں کے حصہ پورا پورا دیا, اور ایک مشابہت کے تقاضا کر رہی تھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے, دوسری مشابہت تقاضا کر رہی تھی دونوں نہیں ہونی چاہیے, تو ہم نے کیا کہا؟ عدد اور عدالت میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو ایک ہی شخص ہو عادل قسم کا، یا اگر عادل شخص نہیں ہے فاسق ہیں تو پھر کم از کم دو ہونے چاہیے بھائی. فَلِهَذَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَحَدُ شَطْرَيِ الشَّهَادَةِ، اسی وجہ سے اس میں شرط لگائی جائے گی شہادت کے دو جزوں میں سے ایک کی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی کیا دو جز ہیں شہادت کے؟ یعنی العدد، دو جزوں میں سے ایک کی شرط لگائی جائے گی، یعنی العدد او العدالت، یعنی عدد یا عدالت کی. اَي لَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْمُخْبِرُ اثْنَيْنِ، یعنی ضروری ہے کہ وہ خبر دینے والے دو ہوں. او واحداً عادلاً، یا ایک عادل ہو. رعایتاً لشبہ الجانبین، رعایت رکھتے ہوئے دونوں جانبوں کی مشابہت کا، دونوں جانبوں کی مشابہت. اس لو کان الزاماً محضاً، اس لیے کیونکہ اگر یہ جو محل خبر ہے اگر اس میں الزام محض ہوتا تو یشترط فیہ کلاہما، تو اس میں شرط لگائی جاتی دونوں کی، یعنی عدد کی بھی اور عدالت کی بھی. ولو لم یکن الزاما اصلا ما شرط فیہ شیء منہما، اور اگر اس میں سرے سے کوئی الزام نہ ہوتا تو اس میں کوئی بھی ان دو میں سے شرط نہ لگائی جاتی. فوفرنا، وفر یوفر توفیر کے معنی پورا دینا، فوفرنا پس ہم نے پورا دیا حظا من الجانبین، حظ کہتے ہیں حصے کو، تو ہم نے اس میں دونوں جانبین سے پورا حصہ دیا، یعنی دونوں جانبوں کی ہم نے رعایت رکھی دونوں جانبوں کی. وعندہما، اور صاحبین، یہ تو امام صاحب کے نزدیک تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک کی شرط ہوگی. وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، لا یشترط فیہ شیء، اس میں کسی چیز کی شرط نہیں لگائی جائے گی. بل یثبت الحجر والعزل بخبر کل ممیز، بلکہ یہ حجر پابندی اور معزول کردہ یہ ثابت ہو جائے گا ہر سمجھدار کی خبر کے ذریعے. وَهَذَا اِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ فُضُولِيًا، اور یہ جو اختلاف ہے یہ اس وقت ہے جس وقت خبر دینے والا فضولی ہو. یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک بھئی دو چیزوں میں سے ایک کی شرط ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک کسی چیز کی شرط نہیں، تو یہ اختلاف اس وقت ہے جب خبر دینے والا فضولی ہو. تو حاضر کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوا؟ اس اختلاف کی طرف. یا حاضر کے ذریعے اشارہ ہے یہ جو شرط لگائی امام صاحب نے، امام صاحب نے جو شرط لگائی کہ دو چیزوں میں سے ایک شرط ہے، یا عدد ہونا چاہیے یا عدالت، یہ کہتے ہیں اس وقت ہے جب خبر دینے والا فضولی ہو. فضولی کسے کہتے ہیں بھائی؟ فضولی جو زائد ہے، فضل سے ہے، زائد شخص، یعنی جسے آپ نے پیغام دے کر نہیں بھیجا، جسے آپ نے وکیل بنا کر نہیں بھیجا، وہ اپنی طرف سے خود جا کر خبر دیتا ہے. مثلا بھائی آپ نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی زید کو میں نے اپنے ایک مسئلے میں وکیل بنایا ہے، تم جاؤ زید کو جا کر کہو میں نے تمہیں معذور کر دیا. تو آپ نے مثلا وکیل بنا کر جس کو بھیج رہے ہیں زید کے پاس، وہ بکر ہے، کس کو بھیج رہے ہیں آپ؟ بکر. بکر کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا سن رہا تھا، اسے تو آپ نے وکیل بنا کر نہیں بھیجا، لیکن وہ خود ہی جا کر کیا کہہ دیتا ہے زید کو کہ تمہیں موکل نے وکالت سے معزول کر دیا ہے. تو یہ فضولی ہوا، اسے تو آپ نے نہیں بھیجا بھائی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو کہتے ہیں یہ اختلاف اس وقت ہے جب خبر دینے والا فضولی ہو، جسے اس شخص نے یا آقا نے نہ بھیجا ہو. فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا اور رَسُولًا، اگر وہ خبر دینے والا وکیل ہو یا رسول ہو، یعنی اسے اس موکل نے یا آقا نے بھیجا ہے، وہ ان کا نا وکیلا اور رسولا من الموکل والمولا، اگر وہ وکیل یا رسول ہو، یعنی ایلچی ہو موکل اور آقا کی طرف سے، تو لم تشترط العدالت والعدد اتفاقا، تو پھر تو بالاتفاق عدالت اور عدد کی شرط نہیں لگائی جائے گی. لأن عبارة الوکیل والرسول كعبارة الموکل والمرسل، اس لیے کیونکہ وکیل اور پیغام رساں کی جو عبارت ہے، ان کا جو کلام ہے، كعبارة الموکل والمرسل، وہ کس کی طرح ہے؟ موکل اور بھیجنے والے کی عبارت اور ان کے کلام کی طرح ہے. یعنی آپ نے مثلا بکر کو بھیجا، کہ جاؤ جا کر زید سے کہو میں نے تمہیں وکالت سے معزول کر دیا. تو اب بکر جا کر اس کو کہتا ہے اور یہ آپ کا پیغام رساں ہے بھائی, یہ کون ہے آپ کا؟ تو اس کا کہنا اسی طرح ہے جیسے آپ کا کہنا, لہذا اس میں نہ عدد کی شرط ہوگی اور نہ عدالت کی شرط ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والتقسیم الرابع فی بیان نفس الخبر, اور چوتھی تقسیم جو ہے نفس خبر کی بیان میں ہے. بھائی پہلی تقسیم تھی کس کے اندر؟ اتصال خبر کے اندر, اور دوسری تقسیم کس کے اندر تھی؟ انقطاع خبر کے اندر, اور تیسری تقسیم محل خبر کے بیان میں تھی, اور یہ چوتھی تقسیم ہے یہ نفس خبر کے بیان میں ہے. وہذا تقسیم ایضا لمطلق خبر الواحد, اور یہ تقسیم بھی مطلق خبر واحد کی ہے. عام من ان یکون خبر الرسول او غیره, اس حال میں کہ یہ عام ہے اس سے کہ یہ رسول کی خبر ہو یا غیر رسول کی خبر ہو. ولہذا قال, اور اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا, وہو اربعۃ اقسام, اور یہ چار قسم پر ہے. یہ خبر خود کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے. قسم یحیط العلم بصدقہ, ایک وہ قسم ہے کہ احاطہ کیا ہوا ہو علم نے اس خبر کے سچ کا, علم نے احاطہ کیا ہو اس خبر کے سچ کا, یعنی علم ہو پوری طرح کہ یہ خبر سچی ہے ہر لحاظ سے, کا خبر الرسول, جیسے کہ حضور علیہ السلام کی خبر. حضور علیہ السلام کی خبر, وہ حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ دلائل قطعیہ اس بات پر ثابت ہیں کہ وہ ہر قسم کے جھوٹ اور ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں. تو ان دلائل قطعیہ کی وجہ سے ان کی جو بھی بات ہوگی وہ یقیناً برحق ہوگی, سچی ہوگی. بھائی تو کہتے ہیں وہ چار قسم ہے یہ نفس خبر. قسم یحیط العلم بصدقہ اے بصدق الخبر, ایک وہ قسم ہے کہ علم نے احاطہ کیا ہو اس خبر کے سچ کا, کا خبر الرسول علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر. اذ الادلۃ القطعیۃ قائمۃ علی عصمتہ, اس لیے کیونکہ قطعی دلائل جو ہیں وہ قائم ہیں, علی عصمتہ اس پیغمبر کی عصمت پر, اس کے معصوم ہونے پر, عن الکذب جھوٹ سے, وسائر الذنوب اور تمام گناہوں سے. وقسم یحیط العلم بکذبہ, اور ایک وہ قسم ہے کہ احاطہ کیا ہو علم نے بکذبہ اس خبر کے جھوٹا ہونے کا, کہ وہ خبر پوری طرح علم ہو کہ یہ خبر جھوٹی ہے. کا دعویٰ فرعون الربوبیت, جیسے کہ فرعون کا رب ہونے کا دعویٰ. بھائی لأن الحادث الفانی لا یکون الہاً بالبداہتی, اس لیے کیونکہ وہ جو حادث ہو, حادث کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود پہلے نہیں تھا اور بعد میں آیا. اس لیے کیونکہ جو حادث ہو, یعنی جس کا وجود خود پہلے تھا ہی نہیں, اس کا وجود خود بعد میں آیا ہے, الفانیہ اور ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے, فنا ہو جانے والا ہے, لا یکون الہن, وہ معبود نہیں ہو سکتا, بالبداہتی بدیہی طور پر, یہ بات بدی ہی ہے, غور و فکر کی بھی اس میں ضرورت نہیں, یقینی بات ہے کہ جو حادث ہو اور فانی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. وقسم یحتملہما علی السوائی, اور ایک وہ قسم ہے خبر کی جو احتمال رکھتی ہو ان دونوں کا, علی السوائی برابری پر, یعنی سچا ہونے کا بھی اس میں احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی اس میں احتمال ہو. کا خبر الفاسق, جیسے کہ فاسق کی خبر ہے. فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِسْلَامِهِ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ, پس وہ خبر جو ہے اس شخص کے اسلام کی حیثیت سے, یعنی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ, کس چیز کا احتمال رکھتی ہے؟ سچے ہونے کا. وَمِنْ حَيْثُ فِسْقِهِ يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ, اور اس کے فسق کی حیثیت سے, فاسق ہونے کی حیثیت سے وہ احتمال رکھتی ہے جھوٹ کا. فَهُوَ وَاجِبُ التَّوَقُّفِ, تو اس قسم کی خبر کیا ہے؟ واجب التوقف ہے, اس میں توقف کیا جائے گا, تحقیق کی جائے گی, اس وقت تک عمل نہیں ہوگا. وقسم يترجح احد احتماليه على الاخر، اور ایک وہ قسم ہے کہ ترجیح پا جائے اس کے دو احتمالوں میں سے ایک، على الاخر دوسرے پر. بھئی خبر میں دو احتمال تھے، صدق کا بھی اور کذب کا بھی، ان میں سے ایک احتمال ترجیح پا جائے یعنی صدق والا، کون سا احتمال؟ یعنی صدق والی جانب راجح ہو جائے. کا خبر العادل المستجمع للشرائط، جیسے کہ اس عادل آدمی کی خبر جو جمع کرنے والا ہو ان تمام شرائط کا جس میں ساری شرائط پائی جائیں. ولہذا النوع الاخیر المقصود ہاہنا اطراف ثلاثہ، اور یہ جو نوع ہے آخر والی جو مقصود ہے یہاں پر، اطراف ثلاثہ، اس کی تین طرفیں ہیں، اس کی تین طرفیں ہیں، تین اطراف ہیں اس کے. بھئی یہ صرف یہ خبر عادل کے بارے میں یہاں بحث کریں گے، عادل شخص کی خبر کے بارے میں. بتلایا خبر تو چار قسم پر ہو سکتی ہے، یا تو خبر ہے اس قسم کی جس کے سچا ہونے کا یقین، یا خبر ایسی ہوگی جس میں جس کا جھوٹا ہونے کا یقین، یا خبر ایسی ہوگی جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا برابر احتمال ہوگا، یا خبر عادل شخص کی ہوگی جس میں سچ والی جہت راجح ہوگی. اس جو عادل آدمی کی خبر ہے اس کے بارے میں یہ بحث کریں گے. وجہ یہ کہ یہاں ہم بحث کر رہے ہیں احکام شرعیہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ احکام شرعیہ. اور فرعون کی خبر وہ تو جھوٹی ہے، اس سے تو احکام شرعیہ کا تعلق نہیں، وہ قسم تو نکل گئی. فاسق آدمی کی خبر، فاسق آدمی کی خبر بھی آپ نے پڑھا قبول نہیں کی جاتی، وہ بھی نکل گئی بھائی. اور پیغمبر کی خبر رہ گئی، پیغمبر تو ہمیں احکام بتلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیوں نہیں بحث؟ بھائی وجہ یہ کہ پیغمبر کا زمانہ گزر چکا، اب پیغمبر کی بات بھی جو ہمیں پہنچے گی وہ کسی عادل ہی کے ذریعے پہنچے گی بھائی. تو اسی لیے یہاں صرف کس کے بارے میں بحث کریں گے؟ عادل کی خبر کے بارے میں. تو کہتے ہیں یہ جو آخری نوع ہے جو مقصود ہے یہاں پر، اس کے تین اطراف ہیں. طرف السماعی، ایک تو اس کے سماع کی طرف ہے. بھائی دیکھیے تین طرفیں بتلائیں گے، ایک سماع والی طرف ہے کہ اس عادل نے اپنے استاد سے سنا، پھر اس کو یاد رکھنے والی طرف ہے کہ اس کے بعد اس نے اس کو یاد رکھا، پھر اس کے ادا والی طرف ہے کہ آگے اس نے دوسروں کو پہنچائی وہ حدیث پہ. تو کتنی طرفیں ہو گئیں؟ تین طرفیں. ایک طرف سماع ہے، ایک طرف حفظ ہے، اور ایک طرف ادا ہے. تو کہتے ہیں اس کے اطراف ثلاثۃ، اس کے تین اطراف ہیں. طرف السماع، ایک سماع کی طرف ہے، بِأَن يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنَ الْمُحَدِّثِ اَوَّلًا، بائی طور کے وہ سنتا ہے حدیث کو محدث سے اولاً شروع میں. وطرف الحفظ، اور ایک حفظ والی طرف ہے، بِأَن يَحْفَظَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، وہ بائی صورت کے اس کو یاد رکھتا ہے اس کے بعد، اس کے اول سے لے کر اس کے آخر تک. وطرف الادائی، اور تیسری طرف ادا ہے، بِأَن يُلْقِيَهُ إِلَىٰ آخری لِتَفْرُغَ ذِمَّتُهُ، بائی طور کے اس کو حوالے کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے دوسرے پر، لِتَفْرُغَ ذِمَّتُهُ، تاکہ اس کا ذمہ فارغ ہو جائے. وفی کل طرف منہا عزیمت و رخصت، اور ہر طرف جو ہے ان میں سے اس میں رخصت ہے اور عزیمت ہے. یہ تین اطراف ہیں اور تینوں کے اندر ایک ایک صورت عزیمت والی ہے اور ایک ایک صورت رخصت والی. یعنی طرف سماع میں بھی ایک قسم ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت، طرف حفظ کے اندر بھی ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت، اور طرف ادا کے اندر بھی ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. اب وہ بیان کریں گے بھائی. فالاول طرف السماع، پس پہلی جو ہے وہ طرف سماع ہے. وذالک اما ان یکون عزیمتا، اور وہ یا تو عزیمت ہوگی. وہ ما یکون من جنس الاسماع، اور وہ ہے جو اسماع یعنی سنانے کی جنس سے ہو. کس جنس سے ہو؟ سنانے کی جنس سے ہو. بھائی دیکھیے طرف سماع کی بات ہو رہی ہے. طرف سماع بھائی اس میں ایک قسم ہے عزیمت اور ایک قسم کیا ہے رخصت. عزیمت بتلائیں گے کہ یہ بھی عزیمت ہے کہ شاگرد پڑھے اور شاگرد احادیث پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے اور تائید کرتا جا رہا ہے کہ ہاں یہ حدیث اسی طرح ہے, یا استاد یعنی شیخ پڑھتا ہے اور شاگرد سن رہا ہے یہ بھی عزیمت ہے, یا استاد کیا کرتا ہے کوئی خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں استاد سے سنی تھی اور اس طرح اس کی سند ہے اور یہ حدیث تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور پھر تمہیں اس کو میری طرف سے آگے بیان کرنے کی اجازت ہے. یا اس شیخ کیا کرتا ہے کسی ایل ٹی کو پیغام رساں کو بھیجتا ہے کہ یہ جو حدیث میری سنی ہے اپنے استاد سے یہ فلاں کو جا کر سند کے ساتھ پوری سنا دینا اور اسے کہنا کہ اس کو کہ وہ جو ہے اس حدیث کو آگے روایت کر سکتا ہے میری طرف سے اجازت ہے. تو یہ ہے سماع کے اندر عزیمت. کیا ہے کہ استاد پڑھے استاد حدیث سنائے اور شاگرد سنے, یا شاگرد پڑھے اور استاد سن کر تائید کرے, یا استاد کیا کرے خط کے ذریعے بھیجے اور اجازت دے, اور یا استاد کسی پیغام رساں کے ذریعے بھیجے اور اس کی اجازت دے. یہ ہے عزیمت. اور رخصت یہ ہے کہ وہ مثلا اپنی لکھی ہوئی حدیث اس کے حوالے کرتا ہے, کتاب حوالے کرتا ہے, اور یا کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کی حدیثیں میری طرف سے آگے بیان کرنے کی اجازت ہے, آگے روایت کرنے کی اجازت ہے. تو یہ ہے رخصت بھائی. نہ استاد نے پڑھا, نہ شاگرد نے پڑھا, نہ خط کے ذریعے بھیجی, نہ پیغام رساں کے ذریعے, بس صرف کیا کہہ دیا اجازت ہے, صرف اجازت کہہ دی, یا وہ کتاب حوالے کر کے کہہ دیا اجازت ہے, پڑھی دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ رخصت ہے. اس صورت میں بھی یہ اجازت ہو گئی اور وہ روایت کر سکتا ہے. دیکھیے اب بھائی تفصیل آ رہی ہے. تو کہتے ہیں وذالک اما یکون عزیمتن, اور وہ سماع جو ہے وہ یا تو عزیمت ہوگا, وہ ما یکون من جنس الاسماع, اور وہ سماع ہے جو وہ قسم ہے جو اسماع کی جنس میں سے ہو. اسماع یسمع, اسماع کا معنی سنانا. ایسمع التلمیذ عبارت الحدیث, یعنی کہ سنائے, کون سنائے؟ وہ استاد, وہ عادل جو ہے وہ سنائے. التلمیذ اس شاگرد کو کیا سنائے؟ عبارت الحدیث, حدیث کی عبارت. بین السطور تلمیذ کے نیچے فاعل لکھا ہے جی, نہیں یہ صورت نہیں بھائی, اس لیے کیونکہ یہ تو ایک صورت بنتی ہے. ایک صورت بھائی, اور آگے آ رہا ہے مشافہتن او مغایبتن. استاد سنائے شاگرد کو حدیث کی عبارت مشافہتن. مشافہ کا معنی ہے آمنے سامنے, روبرو. آمنے سامنے استاد سنائے, او مغایبتن یا پس پشت یعنی غیر حاضری میں, اور وہ صورت ہی خط والی یا پیغام رساں بھیجنے والی بھائی. اور یہ سنانا بھائی, شاگرد بھی پڑھتا ہے استاد کے سامنے اور استاد تائید کر رہا ہے, تو گویا یہ استاد ہی کی طرف سے ہے نا. سنانا گویا کس کی طرف سے ہے؟ استاد ہی کی طرف سے. تو یہاں انہوں نے کہا مشافہتن اور مغایبتن, یہ حدیث وہ استاد سناتا ہے شاگرد کو حدیث کی عبارت آمنے سامنے یا پس پشت. تو یہ آمنے سامنے اور پس پشت یہ لفظ بتلا رہے ہیں کہ یہاں التلمیذ کو فاعل نہیں پڑھنا بھائی. التلمیذ کو فاعل, صورت نہیں سمجھ میں آئی. بھئی حدیث شاگرد نے حدیث کس سے لینی ہے؟ استاد سے لینی ہے نا، چاہے وہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے، لیکن دراصل لے کس سے رہا ہے؟ استاد سے لے، استاد پڑھے شاگرد سنے، اس میں تو ظاہر ہی ہے، اور استاد خط کے ذریعے یا کسی پیغام رساں کے ذریعے وہ حدیث بھیجتا ہے اور اجازت دیتا ہے، تو ان ساروں کے اندر سنانا کس کی طرف سے ہے؟ استاد کی طرف سے سنانا ہے، شاگرد کی طرف سے سنانا تو صرف ایک صورت میں آتا ہے بھائی، تو استاد کی طرف سے بالمشافہ بھی سنانا ہو سکتا ہے اور پس پشت بھی سنانا یعنی غیر موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے. ایسمع التلمیذ عبارت الحدیث، یعنی سناتا ہے شاگرد کو حدیث کی عبارت، مشافہتن آمنے سامنے، او مغایبتن یا پس پشت یعنی غیر موجودگی میں، بان تقرأ علی المحدث، بائی صورت کے آپ پڑھتے ہیں محدث پر، من کتاب او حفظ، کتاب سے یا حفظ سے حافظ سے، وہو یسمع، اس حال میں کہ وہ سن رہا ہو، ثم تقول له، پھر آپ اسے کہتے ہیں، ثم تقول له، پھر آپ اسے کہتے ہیں، اہو کما قرات علیک، کیا یہ اسی طرح حدیث جیسے میں نے آپ پر پڑھی، فیقول، تو وہ کہتا ہے، فیقول ہوا نعم، تو وہ کہتا ہے نعم، وہذا احوط، اور اس میں زیادہ احتیاط ہے، لأنه اذا قرأ بنفسه، اس لیے کیونکہ جب شاگرد نے خود پڑھا، کان اشد عناية في ضبط المتن، تو وہ زیادہ اہتمام کرنے والا ہوا متن کے ضبط کرنے میں، یاد کرنے میں، جب شاگرد پڑھے گا تو وہ زیادہ اہتمام کرے گا، زیادہ توجہ کرے گا اس کے یاد کرنے میں بھائی، کہ میں نے استاد کے سامنے روایت پڑھنی ہے بھائی، تو وہ زیادہ اہتمام کرے گا. تو بھائی بات دراصل یہ کہ آگے ذکر آ رہا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن کر اس کی تائید کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنتا جائے بھائی، شاگرد کیا کرے؟ سنتا جائے. تو کون سی صورت بہتر ہے؟ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے اور اس کی تائید کرے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن کر اس کی تائید کرے، اس لیے کیونکہ جب شاگرد خود پڑھے گا تو اس کی پوری توجہ ہوگی حدیث کی طرف، اس کے متن کو یاد کرنے کی طرف بھائی، اور یہ ظاہر بات ہے مولانا کہ پھر اس وقت توجہ زیادہ ہوگی جب خود پڑھ رہا ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، یہ بہتر صورت ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ بھائی، آگے آپ دیکھیں گے امام صاحب کی شرائط آ رہی ہیں بھائی، کتنی احتیاط کرتے ہیں وہ حدیث کے معاملے میں، کتنی سخت شرائط ذکر کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر بھی محدثین کہہ رہے ہیں استاد پڑھے وہ صورت بہتر ہے، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد اس کی تائید کرے، کیونکہ شاگرد جب پڑھے گا تو اس کی حدیث کے متن کی طرف، اس کے یاد کرنے کی طرف اس کی پوری پوری توجہ ہوگی انتہا درجے کی. تو کہتے ہیں وَهَذَا أَحْوَطُ، اس میں زیادہ احتیاط ہے، لِأَنَّهُ إِذَا قَرَأَ بِنَفْسِهِ، اسے کیونکہ جب وہ خود پڑھے گا، كَانَ أَشَدَّ عِنَايَةً فِي ضَبْطِ الْمَتْنِ، عنایت کہتے ہیں اہتمام کرنا یعنی توجہ دینا، تو وہ زیادہ توجہ دینے والا ہوگا متن کے ضبط کرنے میں، لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَالْمُحَدِّثُ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ، اس لیے کیونکہ وہ عمل کرنے والا ہے اپنی ذات کے لیے، وَالْمُحَدِّثُ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ، اور محدث جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے غیر کے لیے، شاگرد پڑھے گا تو وہ اپنے لیے عمل کر رہا ہے اور استاد پڑھ کر سنائے گا تو وہ غیر کے لیے عمل کر رہا ہے، اور جو اپنے لیے عمل ہو اس میں یقیناً کیا ہے احتیاط اور توجہ زیادہ ہوتی ہے. او یقرأ علیک المحدث بنفسہ، یا پڑھتا ہے آپ پر محدث خود من کتاب ان کتاب میں سے، او حفظ یا حفظ سے یعنی زبانی حافظے سے، وانت تسمعه اس حال میں کہ آپ سن رہے ہوں، وقیل هذا احسن اور کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، لانه كان وظیفۃ النبی علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کی عادت تھی، حضور فرماتے تھے احکام بتلاتے تھے اور صحابہ سنتے تھے، والجواب جواب یہ کہ انہ معلم الامتی کہ حضور علیہ السلام تو امت کے معلم ہیں، امت کے استاد ہیں، وکان مامونا عن الخطا والنسیان اور وہ تو محفوظ تھے غلطی اور بھول چوک سے، جبکہ ادھر تو یہ سننے والا ہے اس میں تو غلطی اور بھول چوک کا بھی احتمال ہے، لہذا وہ خود پڑھے گا تو زیادہ توجہ ہوگی وہ بہتر ہے، فالاحتیاط فی حقنا هو الاول تو احتیاط ہمارے حق میں وہ پہلی صورت ہی میں ہے، او یکتب الیک کتابا علی رسم الکتاب یا یہ کہ وہ محدث یکتب الیک کتابا لکھتا ہے آپ کی طرف کوئی خط، بھائی کتاب عربی میں خط کو بھی کہتے ہیں بھائی، یا وہ لکھتا ہے آپ کی طرف کوئی خط، علی رسم الکتب خطوط کے طریقے پر جس طرح خط بھیجے جاتے ہیں اس طریقے پر آپ کی طرف کوئی خط بھیجتا ہے، بِأَنْ يَكْتُبَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ بائی صورت کے وہ لکھتا ہے بسم اللہ سے پہلے، من فلان ابن فلان الى فلان ابن فلان، فلان ابن فلان سے فلان ابن فلان کی طرف یہ اوپر لکھتا ہے، ثم يسمی پھر بسم اللہ لکھتا ہے، ویسنی اور ثنا بیان کرتا ہے یعنی اللہ کی حمد ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام پر صلاۃ کو ذکر کرتا ہے جی، ویذکر فیہ اور ذکر کرتا ہے اس کے اندر کہ حدثنی فلان عن فلان الى آخره، یہ آہ لفظ یہ مخفف ہے الى آخره کا، کہ بیان کرتا ذکر کرتا ہے اس کے اندر وہ محدث خط کے اندر کہ مجھ سے حدیث بیان کی تھی فلاں نے، انہوں نے فلاں سے آخر تک، الى ان يتصل بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ مل جاتی ہے وہ سند حضور علیہ السلام کے ساتھ، ويذكر بعد ذلك متن الحديث اور اس کے بعد وہ محدث جو ہے حدیث کا متن ذکر کرتے ہیں، ثم يقول فيه پھر وہ اس خط میں کہتے ہیں، ثم يقول فيه پھر اس خط میں وہ کہتے ہیں، بھائی کہنا تو چاہیے تھا وہ پھر وہ اس خط میں لکھتے ہیں آگے، لیکن کیا ذکر کیا ماتن نے، ثم يقول فيه بتلا دیا کہ یہ لکھنا بھی کہنے ہی کی طرح ہے بھائی، یہ اسی کی طرح ہے، ثم يقول فيه پھر اس میں محدث کہتا ہے اذا بلغ کا کتابی ہذا جب پہنچ جائے تجھے میرا یہ خط، وفہمتہ اور تو اس کو سمجھ لے، فحدث به عنی تو اس حدیث کو بیان کر، تو یہ حدیث بیان کر، عنی میری طرف سے، فہذا من الغائب کالخطاب من الحاضر تو یہ جو ہے غائب کی طرف سے یہ اسی طرح ہے جیسے خطاب ہوتا ہے حاضر کی طرف سے، جیسے حاضر استاد موجودگی میں جب استاد شاگرد دونوں ہیں، استاد کیا استاد کے سامنے شاگرد موجود ہے تو استاد اس سے خطاب کرتا ہے، تو خط کے اندر یہ جو اس کو بھیج رہا ہے یہاں پر یہ اسی کی طرح ہے بھائی، یہ تو یعنی یہ خط کا بھیجنا غائب کی طرف سے یہ حاضر کی طرف سے خطاب ہی کی طرح ہے، فی جواز روایتی روایت کے جائز ہونے میں، وَكَذَلِكَ الرِّسَالَةُ کذالک یہ دو کاف لکھے گئے ہیں یہ کذالک کا مخفف ہے، وَكَذَلِكَ الرِّسَالَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اور اسی طرح پیغام رسانی ہے اسی طریقے پر، اور اسی طرح ہے پیغام رسانی اسی طریقے پر، بِأَنْ يَقُولَ الْمُحَدِّثُ لِلرَّسُولِ بائیں طور کے محدث کہتا ہے پیغام رسان سے، بلغ عنی فلانا پہنچا دے میری طرف سے فلان کو، انہو قد حدثنی بهذا الحدیث فلان ابن فلان کہ یہ حدیث بیان کی مجھ سے فلان ابن فلان، الى آخره، آخر تک ساری حدیث بیان کریں۔ یہ محدث کس کو کہہ رہا ہے؟ پیغامبر کو، پیغام رسان کو۔ فَإِذَا بَلَغَكَ رِسَالَتِ هَذِهِ، پس جب تجھ کو میرے یہ پیغام پہنچ جائے، فَارْوِ عَنِّي بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَارْوِ روایہ روی سے امر ہے، پس تو روایت کر میری طرف سے یہ حدیث۔ تو دیکھو اجازت دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے۔ یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ لفظ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب خط میں حدیث لکھ کر یا پیغمبر کے پیغام رساں کے ذریعے بھیج رہا ہے تو ضمناً اسی کے اندر خود ہی اجازت آ گئی بھائی، تو صراحتاً اجازت کا کہنا ضروری نہیں بھائی۔ فَيَكُونَانِ الْكِتَابُ وَالرِّسَالَةُ حُجَّتَيْنِ اِذَا ثَبَتَا بِالْحُجَّتِ، پس یہ دونوں یعنی کہ کتاب اور رسالت جو ہیں یہ دلیل ہوں گی، حجت ہوں گی، اذا ثبت بالحجتی، جب یہ ثابت ہوں کس کے ذریعے؟ حجت یعنی دلیل کے ذریعے، بینہ کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے۔ خود بتلا رہے اشارے ای بالبیناتی، بالحجت سے کیا مراد ہے؟ بالبین، گواہوں کے ذریعے کہ ان ھذا کتاب فلان، کہ یہ فلاں کا خط ہے، او رسول فلانی، یہ فلاں کا پیغمبر ہے، علامہ عرف فی کتاب القاضی، بنا بر اس کے جو جانا گیا ہے کتاب القاضی کے اندر بھائی، کس کے اندر؟ کتاب القاضی میں، جیسا کہ جانا گیا ہے بھائی۔ کتاب القاضی پڑھی آپ نے کہ نہیں بھائی؟ ایک قاضی دوسرے قاضی کو خط لکھتا ہے، کس طرح لکھے گا بھائی؟ یاد رکھیے ایک قاضی دوسرے قاضی کو خط لکھتا ہے، عام خط نہیں مراد بھائی کہ آپ کا کیا حال ہے، خیر خیریت ہیں بھائی، یہ وہ خط ہے جو کسی معاملے کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور اس خط کے ذریعے باقاعدہ گواہی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ گواہی کو منتقل کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ لاہور کے قاضی کے پاس گئے، آپ نے مقدمہ کر دیا کہ قاضی صاحب کراچی میں زید رہتا ہے، اس نے میرے 2 لاکھ روپے دینے ہیں۔ آپ نے مقدمہ کر دیا، آپ ہیں لاہور میں، زید ہے کراچی کے اندر، قاضی آپ سے گواہ طلب کرے گا۔ قاضی کیا کرے گا؟ آپ سے گواہ طلب کرے گا۔ آپ 2 گواہ لے گئے، قاضی نے تحقیق کر لی کہ یہ دونوں گواہ کس قسم کے ہیں، عادل ہیں، دونوں گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس فلاں مسئلے کے اندر، زید میں اور اس میں عقد ہوا تھا، اور اس نے اس کے 2 لاکھ روپے دینے ہیں، اس نے اس کے 2 لاکھ روپے دینے ہیں۔ چنانچہ وہ لاہور کا قاضی اب ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان گواہیوں کو خط میں لکھے گا، اور پھر 2 گواہ بلوائے گا، عادل، اب نئے گواہ اپنی طرف سے تیار کرے گا، ان 2 گواہوں کی گواہی کو اب کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، وہ اس خط لکھے گا، اس میں یہ ساری تفصیل اور گواہیاں لکھ لے گا، اور 2 گواہ، 2 عادل آدمی بلوائے گا، ان کے سامنے یہ خط پڑے گا کہ میں نے اس خط میں یہ لکھا ہے، تاکہ ان کو بھی پتا ہو اس میں کیا ہے، پھر اس خط کو بند کرے گا اور ان کے سامنے مہر لگا کر بند کر دے گا تاکہ اس کو کوئی کھول نہ سکے، اگر کھولے تو پتا چل جائے۔ پھر یہ خط، وہ 2 گواہ جو ہیں اس خط کو لے کر روانہ ہوں گے، کراچی کے قاضی کے پاس پہنچیں گے، اور اس کو وہ خط دیں گے، وہ کہے گا بھائی کس کے خلاف مقدمہ ہے، کس کی گواہی لے کر آئے ہو، کس کے خلاف، وہ بتلائیں گے زید ہے، فلاں شخص ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے۔ تو قاضی خط نہیں وصول کرے گا، کہے گا جاؤ اس کو لے کر آؤ پہلے، یا اس کو بلوائے گا، جب زید آ جائے گا اب قاضی ان 2 گواہوں کو طلب کرے گا کہ لاؤ بھائی کیا لے کر آئے ہو، لاہور سے کیا خط لائے ہو۔ وہ 2 گواہ کہیں گے کہ یہ لاہور کے قاضی نے ہمیں خط دیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یوں یوں گواہی لکھی ہے، پوری تفصیل بیان کر دیں گے زید کے سامنے۔ تو وہ قاضی اب زید کی موجودگی میں یہ خط لے لے گا، اور کھولے گا اور پھر پڑھ کر اسے سنائے گا اور پھر اس کے خلاف وہیں پر فیصلہ کر دے گا بھائی، یا اور کوئی تحقیق ہوئی وہ کر لے گا اور پھر کیا کر لے گا، فیصلہ اس کے خلاف کر دے گا۔ بھائی یہاں والے قاضی نے کیوں نہیں زید کے خلاف فیصلہ کیا؟ وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ قاضی فریق مخالف کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، فریق مخالف موجود ہو یا اس کا کوئی نائب یا وکیل موجود ہو پھر تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے، ویسے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو گواہ تو آ گئے تھے لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے گواہی کو منتقل کر دیا، دیکھو کہاں پر، جس جگہ پر وہ مدعا علیہ موجود تھا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے کتاب القاضی الی القاضی، جس کے لیے باقاعدہ گواہی منتقل کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خط کے ذریعے روایت حدیث کی اجازت دے رہا ہے، حدیث کو کی اجازت دے رہا ہے، دوسرے کو بتلا رہا ہے، یا کسی پیغام رساں کے ذریعے، اس میں بھی یہی شرائط ہوں گی۔ دو گواہ ہونے چاہیے عادل قسم کے، جو جا کر گواہی دیں کہ یہ فلاں محدث کا خط ہے اور اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، یا یہ فلاں کا پیغام رسان ہے اور اس نے اس کو ہمارے سامنے پیغام رسان بنایا تھا وغیرہ، جبکہ عام محدثین کہتے ہیں نہیں بھائی یہ شرائط نہیں ہوں گی، یہ شرائط ضروری نہیں، جب جس کو خط ملا اس کو باقی نشانیوں سے، تحریر وغیرہ اور چیزوں سے سچ کا یقین ہو تو پھر بھی اس کے لیے روایت حدیث جائز ہو جائے گی۔ باقاعدہ اس خط پر اور اس پیغام رساں پر گواہیوں کا قائم کرنا ضروری نہیں ہے بھائی، یہ عام محدثین فرماتے ہیں۔ اور امام صاحب کتنی احتیاط فرما رہے ہیں دیکھیے بھائی، ان کی شدت کا اس مسئلے میں اندازہ لگائیے کہ باقاعدہ کتاب القاضی الی القاضی کی طرح یہاں بھی کیا ہونے چاہیے، دو 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 گواہ ہونے چاہیے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ انتہا درجے کی احتیاط ہے امام صاحب کی۔ تو فیقون عنی الکتاب و رسالۃ حجتین اذا ثبت بالحجت، تو یہ دونوں یعنی کتاب اور رسالہ یعنی پیغام رسانی جو ہے یہ دونوں حجت ہوں گے جب یہ دونوں ثابت ہو جائیں بینہ کے ذریعے، انہذا کتاب فلان اور رسول فلان، کے فلان کا خط ہے، یہ فلان کا پیغام رساں ہے، علامہ عرف فی کتاب القاضی، جیسا کہ جانا گیا ہے کتاب القاضی کے اندر، فہادہ اربعۃ اقسام للعظیمۃ فی طرف السماع، پس یہ چار قسمیں ہوئیں عظیمت کی، فی طرف السماع سماع کی طرف میں، والاولانی اکملانی من الاخیرینی، اور پہلی دو جو ہیں وہ زیادہ کامل ہیں آخر والی دو سے۔ پہلی دو کون سی صورتیں تھیں؟ شاگرد پڑھے استاد اس کی تائید کرے ایک صورت، اور استاد پڑھے اور شاگرد سنے، یہ دو پہلی صورتیں۔ اور آخری دو صورتیں کیا تھیں؟ کہ خط کے ذریعے بھیجے یا پیغام رساں کے ذریعے بھیجے بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔